الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ عز و جل کے حقوق اور اس میں معرفت الہی اور اس کے ضمن میں صفات باری تعالیٰ کا بیان جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کے اوپر ہم نے اختصار کے ساتھ اور کچھ جگہ تفصیل کے ساتھ کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت حکیم کے اوپر ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر گفتگو کی تھی، اس کے کچھ پہلو باقی ہیں جس پر انشاءاللہ عز و جل آج ہم کلام کریں گے اور پھر اس کے بعد اگلی صفت کے اوپر بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت حکیم کہ وہ حکمت والا ہے، دانائی والا ہے، اس کی حکمت لامتناہی ہے، اس کی دانائی لامتناہی ہے، اس کے افعال میں حکمتیں ہیں، اس کے کاموں میں حکمتیں ہیں، اس کے احکام میں حکمتیں ہیں، وہ جس شے کا حکم دیتا ہے اس میں حکمتیں ہیں اور جس شے سے منع فرماتا ہے اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ آج کچھ دوسرے پہلو کے اعتبار سے کلام ہوگا۔ یہاں پر ایک بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اور وہ صرف حکمت والی صفت کے حوالے سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات کے بارے میں ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مکمل طور پہ جاننا، سمجھنا، پہچاننا مخلوق کے لیے ممکن نہیں۔ نہ ملائکہ مقربین اس کو پوری طرح جان سکتے ہیں اور نہ ان کے علاوہ کوئی اور جان سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات لا متناہی ہے، ان کی کوئی حد نہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں، ان کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی صفات لا متناہی ہیں تو متناہی اور محدود مخلوق کے دل و دماغ اور عقل کے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ صفات پوری طرح نہیں آ سکتی۔ اسی طرح اب جو صفت حکیم ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے تو اللہ تعالیٰ کے افعال میں اور اس کے احکام میں جو حکمتیں ہیں ان تک ہم پوری طرح نہیں پہنچ سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ حکمت کے بارے میں ایک بڑی بنیادی سی بات ہے کہ ہمیں کسی شے کی حکمت کا تب پتہ چلتا ہے، ہم کسی حکمت والے کی باتوں میں حکمتیں تب سمجھتے ہیں کہ جب ہماری حکمت کا لیول وہ ہو، جب ہماری بھی سمجھ بوجھ اور ہماری عقل اور ہماری دانائی بھی اس درجے کی ہو کہ جو اس کو سمجھ سکے۔ جیسے دنیاوی اعتبار سے اب غور کریں کہ خاندان میں جو بڑے افراد ہوتے ہیں، بزرگ افراد ہوتے ہیں جن کی عمر 60-70-80 سال ہے، جنہوں نے پوری زندگی گزاری ہوتی ہے، جو اپنے خاندان کے معاملات کو چلا رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے ترش اور تلخ اور اچھے اور برے زندگی میں تجربات دیکھے ہوتے ہیں، وہ خاندانی معاملات کے اندر بہت سی چیزوں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جو خاندان میں جونیئرز ہوتے ہیں، چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، جن کی عمر ابھی 20 سال ہے، 25 سال ہے، وہ ان فیصلوں کو بعض اوقات پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارا جو ہے وہ دادا یا ہمارا نانا یا ہمارے خاندان کا بڑا جو ہے یہ فیصلہ کیوں کر رہا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا۔ لیکن ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا ہوتا؟ ان کو اس لیے سمجھ نہیں آتا کہ ان کی عقل کا لیول وہ نہیں ہے۔ جب کچھ عرصہ گزرتا ہے اور بڑوں کے فیصلوں کے فوائد ان کے سامنے آتے ہیں تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا تو یہ بات تھی اس کے پیچھے، تو یہ معاملہ تھا اس کے پیچھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کسی کے حکم میں یا کسی کے کام میں ہم کما حقوہ حکمتیں تب جان سکتے ہیں کہ جب ہماری اپنی عقل اور ہماری اپنی دانائی اور ہماری اپنی حکمت کا لیول وہاں تک پہنچا ہوا۔ اسی طرح دنیا کے معاملات، ایک طبیب ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک سائنسدان ہے، ایک انجینئر ہے، ان کے بہت سے افعال وہ ہوتے ہیں کہ جن کی حکمتیں ہمیں پتہ نہیں چلتی، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یوں ہونا چاہیے لیکن جو ایکسپرٹ ہے، جو ماہر آدمی ہے، وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے اعتبار سے انجینئر کو نقشہ یوں بنانا چاہیے، یہ شے یہاں سے یوں کر کے جانی چاہیے، لیکن انجینئر کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ اب بظاہر میں سمجھ نہیں آتا کہ یار یہ کیا بات ہوئی، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار وہی صحیح کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا علم اس معاملے میں کامل تھا، وہ ہم سے زیادہ جانتا تھا۔ یہی معاملہ طبیب کے ساتھ ہے، ڈاکٹر کے ساتھ ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس کو یہ کرنا چاہیے لیکن طبیب کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، تو ہماری سمجھ چونکہ ناقص ہوتی ہے، اور ہمارے مقابلے میں جو طبیب ہے، جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے، اس کی سمجھ مجھ زیادہ ہوتی ہے، لہذا اس کی بات درست ہوتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے، اور ہم اس کو ادراک نہیں کر پا رہے ہوتے، ہم اس کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ جب عام مخلوق کے اندر یہ معاملہ ہے، جب عام مخلوق کے اندر یہ معاملہ ہے کہ جن میں کوئی اتنا بہت بڑا ڈفرینس نہیں ہے، جب وہاں پر جو نچلے درجے کے لوگ ہیں وہ اپنے سے زیادہ سمجھ بوجھ والے کے کاموں کی حکمتوں کو پوری طرح نہیں جان سکتے، تو اب خود ہی غور کر لیں کہ خالق اور مخلوق کا جو فرق ہے وہ کتنا ہے۔ خالق و مخلوق کا فرق تو وہ ہے کہ جس کی انتہا ہی نہیں، بلکہ جہاں پر کوئی تقابل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ متناہی اور لا متناہی کا کیا تقابل، محدود اور لا محدود کا کیا تقابل، اور کم علم والے کا اور علم محیط والے رب کا کیا تقابل، کوئی صورت ہی نہیں کہ دونوں کے درمیان ہم علم کا جو ہے وہ تقابل کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو افعال ہیں اور جو اس کے احکام ہیں، ان کی حکمتیں ہم اس لیے پوری طرح نہیں جان پاتے کہ ہماری عقل کا لیول ہی بہت نیچے ہے۔ اپنی طرف سے بھلے ہم جو ہے پوری دنیا کو چلا رہے ہوں اور پوری دنیا کے جو ہے وہ چیزوں کے اندر مشورے دے رہے ہوں، اور شرق و غرب کے لوگ جناب ہم سے کنسلٹنسی لے رہے ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری عقل کا لیول وہاں پہنچ گیا کہ جہاں خدا کے احکام و افعال کی حکمتیں ہم پوری طرح جان لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتیں اور اس کے افعال کی حکمتیں پوری طرح جاننا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہاں، جہاں پر اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے یا جتنی اللہ تعالیٰ نے عقل ہمیں عطا فرمائی ہے اور اپنے احکام و افعال کی حکمتیں ہمارے سامنے کھول دیتا ہے، وہاں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا، اس کے پیچھے یہ حکمت ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کے اندر بیان فرمایا، جو سورۃ الکہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہے اور خضر علیہ السلام کے ساتھ ان کے واقعات ہیں۔ اس کے پیچھے ایک یہ بات سمجھانا مقصود تھا کہ جو شے ہمارے ادراک میں نہیں ہوتی، ہمارے علم میں نہیں ہوتی، تو ہم اس کی حکمت کو بھی جان نہیں پاتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شے خلاف حکمت ہے۔ وہ شے اپنی جگہ درست ہوتی ہے، وہ بات اپنی جگہ درست ہوتی ہے، وہ حکم اپنی جگہ درست ہوتا ہے، وہ واقعہ اپنی جگہ درست ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو جان نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے۔ اس کی دنیاوی اعتبار سے ہم مثالیں دیں تو بلا شک و شبہ اس کی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن جو دو تین مثالیں یہ قرآن پاک کی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک جنرل مثال جو میں عرض کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس طرح کی کوئی بات فرمائی کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا اور کوئی نہیں، مراد یہ کہ انسانوں کے اندر مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کے اوپر تنبیہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو اس طرح تقسیم فرمایا ہے کہ کسی کو کچھ علم دیا، کسی کو کچھ علم دیا، اور کوئی شخص جو ہے یوں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بتا دے کہ تمہیں سب سے زیادہ علم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تم سفر کرو، تمہیں ایک بندہ ملے گا اور اس کے ساتھ اس سے تمہیں کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا اپنے خادم کے ساتھ۔ اب وہاں پر تین واقعات ہوئے، وہ تین واقعات وہ تھے کہ جو ظاہری اعتبار سے بالکل سمجھ میں آنے والے نہیں تھے کہ یار یہ کیا کیا۔ اس میں ایک واقعہ کیا تھا کہ ایک کشتی والوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی کشتی میں جگہ دی، سوار کیا اور بڑی عزت اور تکریم کی، لیکن جب حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے سفر کر لیا اور اس کشتی سے اترے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ اب ظاہری اعتبار سے تو یہ حیرت انگیز بات ہے کہ بھائی ایک کشتی والے ہیں، وہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں، وہ آپ پہ مہربانی کر رہے ہیں، وہ آپ کو آفر کر رہے ہیں، انہوں نے بڑی عزت و تکریم کے ساتھ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیا، اور آپ ان کو شکریہ ادا کرنے کی بجائے اور آپ ان کی مہربانی کے اوپر ان کے سامنے جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے وہ جیسر دینے کی بجائے ان کی اس چیز کو توڑ دیں جس میں آپ نے سفر کیا، تو موسیٰ علیہ السلام تو سلام جو ہے وہ اس کے اوپر آپ نے تو فوراً سوال کر دیا، یہ کیا، یعنی یہ تو ٹھیک نہیں کیا کہ ان لوگوں کی کشتی خراب کر دی۔ تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ خاموش رہیے گا اور آپ نے سوال نہیں کرنا جب تک کہ میں خود نہ بتا دوں کہ میں نے وہ کام کیوں کیا؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد آگے گئے تو تین واقعات ہیں، جو دوسرا واقعہ تھا اس میں کیا تھا کہ ایک علاقے کے اندر گئے اور ان علاقے والوں نے مہمان سمجھ کے ان کو جو مہمان نوازی کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی، حالانکہ پوری دنیا کے اندر یہ طریقہ رائج تھا اور یہ ابھی بھی بہت ساری جگہوں پر ہے اور ہونا چاہیے کہ مہمانوں کی خدمت کی جاتی ہے، ان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، ان کو کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ اب بستی والوں نے کوئی کھانا پیش نہیں کیا، کوئی مہمان کی جو عزت کی جاتی ہے وہ نہ کی، اب اس کے مقابلے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ بھی تھوڑا سا ریاکشن کرتے، لیکن ہوا یہ کہ ایک دیوار تھی جو گرنے لگی تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھئی ان بستی والوں نے ہماری کوئی خدمت نہیں کی اور انہوں نے ہمیں کچھ آفر نہیں کیا اور اکرام نہیں کیا، تو آپ نے جو دیوار سیدھی کی ہے اس کا ان سے معاوضہ لیتے کہ بھئی اس کے پیسے بھی دو، جب انہوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا ہے تو ہمیں بھی جواب میں ان کو ذرا سمجھانا چاہیے اسی انداز کے اندر۔ تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ سوال نہیں کرنا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے، اب سوال نہیں کروں گا۔ اب اس کے بعد تیسرا واقعہ جو ہوا وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہو گیا کہ دونوں حضرات ایک جگہ تشریف لے گئے تو وہاں پر بچے کھیل رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچے کو پکڑا اور اس کو جان سے مار دیا، بچے کو جان سے مار دیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ واقعہ کہ کسی بچے کی جان ہی لے لینا، آپ تو جو ہے وہ اس کے اوپر آپ نے جو سوال کیا کہ لقد جئت شیئا نکرا، کہ تم نے تو بہت ہی ناپسندیدہ کام کر دیا، یہ کیا کیا، بچہ مار دیا۔ تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہذا فراق بینی و بینک، اب تمہارے اور میرے درمیان جدائی ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا سوال نہیں کرنا اور آپ نے تینوں مرتبہ سوال کیا، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اب جو میں نے آپ سے بات کی تھی تو اس کے اپوزٹ ہوا، تو لہذا آپ کی بات بھی پوری ہو گئی کہ مراد یہ کہ اب ہمیں جدا ہونا چاہیے۔ لیکن جدا ہونے سے پہلے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں واقعات کی حکمتیں بیان کی، تینوں واقعات کی حکمت بیان کی کہ ظاہری اعتبار سے جو بات سمجھ آ ہی نہیں رہی وہ سمجھ آ گئی کہ کیا تھا اس کے پیچھے۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو کشتی والا واقعہ تھا، تو بات یہ تھی کہ یہ کشتی میں نے اس لیے عیب دار کر دی، تختہ توڑ کے میں نے خراب کر دی، تھوڑی سی خراب کر دی، پوری نہیں، تھوڑی سی خراب کر دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کشتی جدھر جا رہی تھی وہاں آگے ایک بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہ کرتا یہ ہے کہ جو کشتی صحیح ہوتی ہے اس کو غصب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے، اور جو کشتی کچھ خراب ہوتی ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اب اگر یہ کشتی صحیح سلامت جاتی تو کشتی والوں کی کشتی جاتی رہتی، اور انہوں نے ہمارے ساتھ مہربانی کی تھی تو میں نے ان کے احسان کا بدلہ یہ دیا کہ کشتی میں تھوڑا سا عیب پیدا کر دیا تاکہ ان بیچاروں کا روزگار چلتا رہے اور ان کی کشتی نہ چھینی جائے۔ تو یہ کیا تھا کہ ایک بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے میں نے تھوڑا سا مسئلہ ان کے لیے پیدا کر دیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ حکمت بڑی واضح طور پہ سمجھ آ گئی۔ اچھا دوسری جو بات تھی کہ آگے جو ہے وہ ایک دیوار تھی، اس کو جو ہے وہ بستی والوں نے آپ کی خدمت نہیں کی، مہمان نوازی نہیں کی، لیکن پھر بھی آپ نے دیوار درست کر دی۔ تو فرمایا کہ معاملہ یہ تھا کہ اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا، دو یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا، اور ان یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، تو اللہ تعالیٰ اس نیک آدمی کی نیکی کا صلہ اس کے بچوں کو دینا چاہتا تھا۔ اب اگر یہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، خزانہ ظاہر ہوتا تو لوگ خزانہ لے جاتے اور یتیم بچے محروم ہو جاتے۔ تو میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ جب یہ بچے بڑے ہوں تو یہ خود اپنے باپ کا خزانہ نکالیں اور اپنے استعمال میں لائیں اور ان کے باپ کی نیکی کا فائدہ ان کو مل جائے۔ وکانا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو میں نے یہ دیوار اس لیے سیدھی۔ اور جو تیسری بات تھی کہ بچہ مار دیا، تو فرمایا کہ یہ بچہ جو تھا اس بچے کے بارے میں تقدیر الہی میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ بڑا ہوا تو یہ اپنے ماں باپ کو، جو کہ مومن ہیں، جو مومن ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سرکشی کا رویہ اختیار کرے گا اور انہیں کفر پر مجبور کرے گا۔ تو یہ اپنے ماں باپ کی دنیا بھی خراب کرتا ہے سرکشی کے ذریعے، اور ان کی آخرت بھی برباد کر دیتا کفر کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس بچے کے بدلے میں انہیں ایک دوسری اولاد عطا فرمائے کہ جو ان کی دنیا کی بھی سکون کا ذریعہ بنے، آخرت کے بھی سکون کا ذریعہ بنے۔ چنانچہ پھر مفسرین نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ماں باپ کو جن کا وہ بچہ جو ہے وہ مارا گیا تھا، ان کے ماں باپ کو ایک بیٹی عطا فرمائی، اور اس بیٹی کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے 70 نبی پیدا فرمائے، 70 نبی پیدا فرمائے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اپیرنٹلی ظاہری طور پہ جو واقعات ہیں وہ بالکل ایک ڈفرینٹ اسپیکٹ رکھتے ہیں، لیکن جو ان کے پیچھے راز ہیں اور حکمتیں ہیں وہ بالکل اور طرح کی ہیں۔ اور یہ وہ صرف 3 واقعات ہیں کہ جو بیان کر دیے گئے، اور ان کے پیچھے 3 حکمتیں بیان کر دی گئیں، ورنہ ان کے پیچھے حکمتیں بھی زیادہ اور اس کے علاوہ واقعات کے پیچھے بھی حکمتیں موجود۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جب بندی کا علم کم ہوتا ہے تو بہت سی چیزوں کی حکمتیں اسے سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو جتنا علم عطا فرماتا ہے اس کے اوپر حکمتوں کا معاملہ اتنا ہی کھلتا جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے افعال اور احکام میں حکمتوں کے حوالے سے جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ علم والا حکمت والا ہے، اور اس کے ہر فعل میں حکمت ہے اور اس کے ہر حکم میں حکمت ہے، خواہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اچھا، اب اسی کے اوپر ایک جنرل چیز عرض کرتا ہوں۔ بعض اوقات جو ہے خاص طور پہ دہریوں کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں میں نے سنی ہیں، دیکھی ہیں اور پڑھی ہیں کہ وہ دنیا میں جو آفات، بلیات، مصائب، زلزلے، طوفان آتے ہیں اس کے اوپر بڑا واویلا کرتے ہیں، جی خدا رحمان رحیم ہے تو یہ اتنی تباہی کیسے مچ گئی، خدا رحمان رحیم ہے تو یہ بچے کیوں مر گئے، یہ لاکھوں لوگ کیوں ہلاک ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں ایموشنل دلیل، ایک جذباتی دلیل، یہ کوئی عقلی دلیل نہیں ہے۔ لیکن دہریے کہتے یہ ہیں، دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ جناب ہم تو ریشنلسٹ ہیں، ریشنلسٹ عقل پسند، کہ ہم تو جو لاجک اور عقل میں آتا ہے صرف اس کو ماننے والے۔ لیکن جب دلیل دینے کی باری آتی ہے تو عقل سے بھاگ کے جذبات کے اندر پناہ لیتے ہیں، کیونکہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ شے ہے تو شے کا بنانے والا بھی ہے، مخلوق ہے تو خالق بھی ہے، دنیا وجود میں آئی ہے تو کوئی اس کو وجود میں لایا ہے، عقل تو یہ کہتی ہے، یہ ہے عقلی دلیل۔ لیکن عقلی دلیل جو ہے اس سے دہریے بھاگتے ہیں اور اس کی جگہ جذباتی دلیل لے آتے ہیں، حالانکہ جذباتی دلیل کو دلیل ہی نہیں ہوتی، جذباتی دلیل دلیل ہی نہیں ہوتی، کیونکہ جذبات کا معاملہ عقل سے اکثر و بیشتر جدا ہوتا ہے۔ کیوں دنیا میں طوفان آتے ہیں، کیوں زلزلے آتے ہیں، کیوں بچے بیمار ہوتے ہیں، کیوں بچے مر جاتے ہیں، کیوں جو ہے غربت عام ہو جاتی ہے، تو یہ بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا جو خدا پہ ایمان نہیں رکھتے، اور کچھ مسلمان، کچھ لبرلز، وہ بھی وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے حوالے سے میں 2 چیزیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور ہمارے ایمان کے اعتبار سے، کہ एक बहुत वसी जो चीज होती है, बहुत बड़ी चीज जो होती है, उसमें इतनी बारीकियां होती हैं कि हर बारीकी को जुदा गाना समझना मुश्किल होता है। ऐसा होल एक मजमुई एतबार से एक इज्तिमाई तौर पे उस शय को देखा जा रहा होता है। जैसे मसलन एक आदमी है जिसको ये नहीं पता कि बागबानी कैसे की जाती है, बाग कैसे उगाया जाता है, वो किसी बाग के पास जाए, उसके बाग के अंदर चला गया, वहां वो देखता है कि जो माली है, जो बाग में पौधे लगा रहा है और जो उसकी देखभाल कर रहा है, वो क्या करता है, उसके हाथ में लंबी सी कैंची है और वो उस कैंची से अच्छी बड़ी शाखें जो ना वो काटे जा रहा है, ठका ठक जो ना वो काटे जा रहा है। ये जो बंदा है जिसको इस बाग का पता नहीं कि फल कैसे उगाया जाता है, दरख्त कैसे उगाए जाते हैं, इसके एतबार से क्या है कि यार ये बंदा माली है, जालिम है, ये दरख्त ही काटे जा रहा है कि ये अच्छी अच्छी शाखें पत्ते सब जना बराबर कर दिए। जैसे आपने देखा होगा रोड़ों के ऊपर भी जो है वो जब जो दरख्त लगे होते हैं तो जब उनको वो सेट कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, बड़े बड़े कैंचे जब पकड़े होते हैं और सब काटे जा रहे हैं काटे जा रहे हैं। अब हमें तो ये लग रहा होता है यार अच्छा वाला दरख्त है, तुम्हें दूसरे दरख्त लगाने की तौफीक हुई नहीं, इनको काटना शुरू कर दिया। लेकिन ये हमारा सेंस है, ये हमारी अकल है, ये हमारी समझ है। लेकिन जो बंदा जानता है कि यार ये बाग का फलना फूलना और इसका फल लगना ये होता ही तब है कि जब तराश खराश की जाए, जब तराश खराश की जाए तभी बाग फलता फूलता है। तो जिस बंदे को ये पता है वो जानता है कि भाई ये जो शाखें काट रहा है ये बेसिकली शाखें काट नहीं रहा, ये अगली शाखों को जगह दे रहा है, ये अगली शाखों को जगह दे रहा है। तो अब ये एक सिर्फ बाग की मिसाल है कि जिसमें एक कम अकल वाला आदमी उस तरीके कार को नहीं समझ पाता तो उसके मुकाबले के अंदर पूरी कायनात का जो निजाम है उसको आप क्या कहेंगे। बल्कि यहां पर मैं एक और आपको मिसाल अर्ज करता हूं, वैक्सीन होती है ना, ये हम पोलियो की वैक्सीन जो ना वो बच्चों को पिलाते हैं या और मुख्तलिफ वैक्सीन होती है, मुख्तलिफ बीमारियों के लिए वैक्सीन दी जाती है। ये वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन उन्हीं जरासीम से बनती है और उन्हीं जरासीम पर मुश्तमिल होती है जो जरासीम बीमारी पैदा करते हैं, जो जरासीम बीमारी पैदा करते हैं तो उन्हीं जरासीम से वैक्सीन तैयार की जाती और वही बंदे के अंदर लगाई जा रही है। अब आप वैसे किसी को जरा बताएं कि जनाब ये किसी बंदे को जो हमने हेपाटाइटिस की वैक्सीन दी है ये असल में हेपाटाइटिस के जरासीम उसके अंदर डालें, वो तो आपका गला पकड़ लेगा कि भाई मैं आपसे इलाज करवाने आया हूं, आपसे जो है वो शिफा के लिए आया हूं और आप वही जरासीम मेरे अंदर घुसा रहे। लेकिन जो सिस्टम है बेसिकली वो ये है कि यही जरासीम अंदर जाएंगे और ये फाइट करेंगे और फाइट करके वो जो बीमारी पैदा करने वाले जरासीम है ये उनको किल करेंगे या उनको सुला देंगे और बंदा सेहतमंद हो जाएगा। तो अब आप देखें कि हो क्या रहा है कि वो जरासीम उसके अंदर डाले जा रहे लेकिन उसके पीछे क्या है, उस बंदे को सेहतयाब किया जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि चीजों के अंदर होता यह है कि जब तक हमें उसकी मालूमात नहीं है तो हम जज्बात के ऊपर नहीं खेल सकते, हम जज्बात के ऊपर नहीं कह सकते कि ये दरख्तों का कातिल फिर रहा है, ये पौधों का कातिल फिर रहा है, ये जरासीम जो है ना वो बंदों के जिस्म में दाखिल करने वाला बंदा फिर रहा है, ये कहना जो है ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, इसलिए कि भाई जब तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम खामोश रहो। तो ये मामला सारी कायनात का भी है कि अल्लाह ताला ने इतना कुछ इस कायनात में फैलाया हुआ है, इतना कुछ इस कायनात में बनाया हुआ, चीजें जो एक दूसरे से लिंक के अंदर हैं, वो इतने जो है वसी पैमाने पर एक दूसरे से लिंक में हैं कि हम उसका जो करोड़वां हिस्सा है हम उसको भी नहीं जानते हैं, हम उसको भी नहीं जानते हैं। अब उसकी एक मिसाल, चंद एक मिसालें जो नेचर के साथ मुतालिक है मैं वो अर्ज करता हूं। गिद्ध होते हैं, गिद्ध क्या है, गिद्ध है मुर्दे खाते हैं, جو مردار جسم ہو، خواہ وہ انسان کا ہے یا وہ جانور کا ہے، اگر اس کو ملے گا وہ کھا لے گا. اب کتنا جو ہے وہ ظاہری اعتبار سے تو بڑا ایک ڈراؤنی سی چیز ہے کہ مردار خور گدھ، لیکن ماحول کو صاف رکھنے کے اندر ان گدھوں کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے وہ جو تعفن پھیلنا ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور بچت ہو جاتی. اچھا اسی طریقے سے زمین کے اندر حشرات الارض ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ چیونٹیاں، یہ مکوڑے، یہ کیا ہے، یہ تنگ ہی کرتے ہیں بس، جہاں آ جائے تو پریشان کر دیتے ہیں ہمارے جینے کو، لیکن وہ کتنے جراثیم کو کھا جاتے ہیں اور وہ کتنی ضرر رساں چیزوں کو ہم سے دور کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا. پرندے ہیں، فصلوں پہ آتے ہیں، فصلوں پہ پرندے آتے ہیں اور ہماری فصلیں خراب کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار پرندے آ کے فصلیں خراب کر دیتے ہیں. اب آپ پرندوں کو ختم کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ فصلیں خراب ہوئی ہیں یا آپ خراب ہو گئے. آپ پرندے ختم کریں گے تو فصلوں میں جو کیڑے ہیں وہ آپ کی فصلیں تباہ کر دیں گے. تو اصل ہوتا کیا ہے کہ یہ پرندے ان کیڑوں کو کھا جاتے ہیں، کیڑے کھا جاتے ہیں آپ کی فصل بچ جاتی ہے، اور آپ پرندے ختم کریں گے تو کیڑے آپ کی فصلیں کھا جائیں گے. تو یہ کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا تھا. اچھا اسی طرح جراثیم کے اندر بیکٹیریا ہے، بیکٹیریا ایک جراثیم ہے. بیکٹیریا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اچھے بیکٹیریاز بھی ہیں، ہمارے اندر خراب بیکٹیریاز بھی ہیں. وہ بھی ہیں جو بیماری پھیلاتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو بیماری سے بچاتے ہیں، اور وہ سب اللہ تعالیٰ نے بندے کے بدن میں ڈالے ہوئے. تو اب ان کا مقابلہ اور اچھے بیکٹیریا ہی وہ چیز ہوتے ہیں جو بندے کو صحت مند رکھتے ہیں. تو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود میں اور کائنات میں جو پیچیدگیاں رکھی ہیں ہم اس کو نہیں جانتے. اگر اب یہ پانی کا نظام ہے کہ پانی جناب آسمان سے، پانی جو ہے وہ بادلوں سے اترتا ہے، نازل ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اکٹھا پانی نازل کر دے ساری دنیا ڈوب جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے ایک معلوم مقدار سے اتارتے ہیں. اچھا اسی طرح دنیا کے اندر سونا جو ہے، سونا بڑا ریئر ہوتا ہے، یعنی بڑی کانوں سے نکلتا ہے تو بڑی مشکل سے نکلتا ہے، پھر اس کی چھان بین، پھر اس کی صفائی، اور کتنی بڑی مقدار ہوتی ہے کہ جس کو صاف کرنے کے بعد یا پھر سونے کے ذرات ملتے ہیں. اگر سونا بھی مٹی کی طرح ملنا شروع ہو جائے تو سونے کی قدر بھی مٹی جتنی ہو جائے گی، جو مٹی کی قدر ہے وہ سونے کی ہو جائے گی. جس شے کی جتنی زیادہ ضرورت ہے خدا نے اتنی پیدا کی ہوئی ہے. آکسیجن سب کو چاہیے تو لہٰذا آکسیجن بغیر پیسوں کے مل جاتی ہے. پانی سب کو چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پانی پھیلایا ہوا ہے. ہوا سب کو چاہیے تو ہر جگہ مل جاتی ہے. روشنی سب کو چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے سورج اوپر لگا دیا، سب کو روشنی مل رہی. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کا ہم نظام نہیں سمجھ پاتے. ہم کہتے ہیں یہ سورج ہر وقت چڑھا ہی رہے، روشنی رہے، دنیا جل جائے گی، گرمی سے سب ختم ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں یار سورج کی تپش بہت، ڈوبا ہی رہے. اگر ڈوبا ہی رہے گا نا تو ٹھنڈ سے مر جائیں گے، برف ہی برف ہوگی ساری دنیا کے اندر. تو جس خالق و مالک نے یہ پورا نظام بنایا ہے اس کی طرف سے یہ جو زلزلے آنا، یہ جو آفتیں آنا، یہ اس کی حکمتیں ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں جان پا رہے ہوتے. ایک حکمت اس کے اندر یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں لوگوں کا امتحان ہوتا ہے. جن پہ مصیبت آئی ان کا بھی امتحان ہے اور جن پر نہیں آئی ان کا بھی امتحان. مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے اندر غالباً 2005 کے اندر زلزلہ آیا تھا، اکتوبر کے مہینے میں، رمضان کا مہینہ تھا. زلزلہ آیا کشمیر کی سائڈ پہ اور ایک بہت، جس کو کہنا کہ بہت بڑے والیوم پہ بہت بڑا زلزلہ تھا. اس میں کیا ہوا، اس میں دو طرفہ آزمائش اور امتحان تھا. نمبر ایک تو یہ تھا کہ جن پہ وہ آیا ان کا آگے سے ایٹیٹیوڈ کیا ہے، ان کے اندر صبر کتنا ہے، وہ کتنا خدا کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، یہ ان کا امتحان تھا. اور پورے ملک کے دوسرے مسلمان کہ جن کو خدا نے فرمایا مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو یہ جو دوسروں کو فرمایا ہے اب یہ بھائی بن کے دکھاتے ہیں یا نہیں دکھاتے، تو یہ دوسروں کا بھی امتحان تھا. تو مصائب آنے میں، پریشانی آنے میں لوگوں کے جو اندر کی حالت و کیفیت ہے وہ سامنے آتی ہے کہ مصیبت زدہ کو دیکھ کے اس کا دل پسیجتا ہے یا نہیں پسیجتا، اس کے دل میں رحم آتا ہے یا نہیں آتا، یہ بندہ ظالم کا ساتھ دیتا ہے یا مظلوم کا ساتھ دیتا ہے. تو یہ جیسے پچھلے سلسلے میں میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کا جو نظام ہے وہ خدا نے آزمائش پہ بنایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی موت کو پیدا کیا تاکہ وہ لوگوں کو جانچے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اچھے عمل کی پہچان بہت ساری صورتوں میں ہوتی ہے، کہیں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کہیں کوئی قربانی دینی پڑتی ہے، کہیں ایثار کرنا پڑتا ہے، کہیں احسان کرنا پڑتا ہے، کہیں جو ہے وہ کچھ اپنی جیب سے نکال کے دوسرے کو دینا پڑتا ہے، کہیں اپنے جذبات پہ قابو رکھنا پڑتا ہے، کہیں عقل کے تقاضے تھوڑے سے ہٹانے پڑتے ہیں۔ تو یہ جو سب کی سب چیزیں ہیں یہ ایک پورے کا پورا جو ہے وہ امتحان کا نظام ہوتا ہے۔ لہٰذا اب کہیں زلزلہ آتا ہے اور وہاں تباہی مچ جاتی ہے، یا کوئی وبا پھیلتی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں، تو وہاں پر ایک تو ابتلاء اور آزمائش کا معاملہ ہوتا ہے، دوسرا دوسرے لوگوں کا امتحان ہوتا ہے، تیسرا کہ بیماری آتی ہے تو لوگوں کی صلاحیتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ بیماری آئی تو لوگوں نے ریسرچ کی نا، اگر دنیا میں کوئی بیماری نہ ہوتی تو یہ سارے کے سارے میڈیکل سائنٹسٹ ہوتے یا نہ ہوتے؟ نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو عقل دی ہے اس عقل کا استعمال کب ہوگا؟ جب اس کا موقع آئے گا۔ تو بیماریاں پیدا ہوئیں تو سائنسدانوں نے اس کے اوپر کام بھی کیا، ریسرچ بھی کی۔ اب جو بیماری آتی ہے اسی کا شعبہ بن جاتا ہے اور اسی کے اوپر دنیا میں ریسرچ شروع ہو جاتی۔ پہلے ایک زمانے کے اندر کئی دوسرے امراض تھے جو مہلک تھے، ایک زمانے میں ٹی بی جو ہے وہ مہلک مرض تھا لیکن اب قابل علاج ہے، ایک زمانے میں کینسر مہلک مرض تھا اب قابل علاج ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مرض پیدا کیا اور اس مرض کے پیدا ہونے سے ایک تو ان لوگوں کو اس کے خاندان کا جو امتحان ہے وہ ہوا، اور دوسری طرف جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا تھا، شعور دیا تھا، علم دیا تھا، ان کی عقلوں کا امتحان ہے کہ وہ اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہیں یا نہیں لاتے۔ تو یہ چند ایک بہت جنرل چیزیں ہیں جو میں نے یہاں پر عرض کی ہیں، لیکن ذہن میں رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس انداز کے اندر ہم گفتگو کر کے حکمتوں میں سے بہت اقل قلیل چیزوں کو تو سمجھ سکتے ہیں لیکن ہم پوری طرح گہرائی تک نہیں جا سکتے۔ تو لہٰذا صرف ان کے پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہ یار حکمت پتہ چلے تو ہم کریں گے، خواہ خدا کے احکام ہیں یا اس کے افعال ہیں۔ ہمارے کسی آدمی کا جوان بچہ جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، بڑی دکھ کی گھڑی ہوتی ہے، بڑی غم کی گھڑی ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے جان مال کی کمی کے ساتھ، تو یہ وہ والی صورت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح خدا کے احکام کے اوپر یہ سوال نہیں اٹھائیں گے کہ جناب اللہ تعالیٰ یہ حکم کیوں دے دیا؟ سود کے اوپر جیسے آج کل لوگ جو وہ کرتے ہیں کہ یار سود میں کیا ہوتا ہے، بندہ پیسے دیتا ہے، پیسے کا بینیفٹ لے لیتا ہے، کیا اس کے اندر؟ تو جنرلی تو میں عرض کروں گا کہ بھائی حکمت سمجھ آئے نہ آئے عمل کرو، لیکن اگر آپ حکمت کے اعتبار سے بات کرنا چاہیں تو بھی بڑی واضح ہے کہ آپ ذرا غور کر لیں کہ سود کی تباہ کاریاں کتنی ہیں۔ صرف آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی جو اتنے حالات خراب ہیں، جو اتنی مہنگائی ہے، جو اتنی عوام پس رہی ہے، جو اتنی غربت ہے، جو ترقیاتی منصوبے نہیں ہو پا رہے، جو ہزاروں چیزیں معاشرے میں ہونی چاہیے نہیں ہوتی، صحت میں، تعلیم میں خرچ کرنے کا پیسہ نہیں ہے، وجہ کیا؟ وجہ پیچھے سود ہے، کیونکہ قرضے لیے ہوئے ہیں سود دینے اور اس سود نے ہمیں دبایا ہوا ہے۔ تو اب خود غور کر لیں کہ کیا سود نقصان دہ ہے یا نہیں، اور کیا سود نے ہمیں نقصان پہنچایا یا نہیں، اور کیا سود نے ہماری ترقی کی راہ میں روڑے اٹکائے یا نہیں، اور کیا ہمیں جو ہے وہ مشکلات سے دوچار کیا یا نہیں کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکمت نہ بھی سمجھ آئے تو خدا کا فرمان برحق ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر تو حکمتیں ہی واضح ہوتی ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اچھا، پھر اللہ تبارک و تعالی کی جو حکمت کے اوپر ہم نے بات کہی کہ اللہ تعالی حکیم ہے، تو وہ ایسا حکیم ہے کہ وہ اپنی حکمت کا فیضان بھی عطا فرماتا ہے، کہ لوگوں کو بھی وہ حکمت دیتا ہے، حکمت عطا فرماتا ہے، یعنی دانائی اور دانش مندی لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور حکمت جو ہے یہ بڑی عظیم شے ہے، یہ بڑی عظیم شے ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سابقہ امتوں کے ایک بزرگ، ایک نیک اور صالح آدمی ہیں، تو جن کا لقمان حکیم کے نام سے جو بڑے معروف ہیں، تو وہ حکیم کیا تھے؟ وہ طب والے حکیم نہیں تھے، اس حکیم سے مراد ہے حکمت والے، دانش مندی والے، دانائی کی باتوں والے، جن کے کاموں میں، جن کی باتوں میں بڑی دانش مندی نظر آتی ہے زندگی کے حوالے سے، جو ان کی گفتگو ہے وہ آدمی کو اٹریکٹ کرتی ہے اور اس کو سیدھی راہ دکھاتی ہے اور اس کو اچھی بات سجھاتی ہے، سمجھاتی ہے، دانش مندی وہ ہے، وہ والی حکمت ہے۔ تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی، اور حکمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، فرمایا من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، فرمایا جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ حکمت اور دانش مندی سے نوازتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ خیر کثیر عطا فرماتا ہے، کیونکہ حکمت کے اوپر بہت زیادہ بندے کو خیر ملتی ہے، بھلائی ملتی ہے، بہتری ملتی ہے۔ نادانی اور حماقت جو ہے وہ آدمی کی اچھی چیزوں کو بھی خراب کر دیتی ہے، اور حکمت جو ہے وہ اس کی خرابیوں کو دور کر دیتی ہے، اچھائیاں اور بھلائیاں اس کے اندر پیدا کر دیتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارک کے اندر بھی فرمایا گیا، فرمایا کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، وہ اسے جہاں پائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ مراد یہ کہ دانش مندی کی باتیں اگر آدمی کو ملتی ہیں تو اسے اس کو حاصل کر لینا چاہیے، تو اپنی عقل میں، اپنی دانائی کے اندر اضافہ کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دانائی اور دانش مندی وہ ہے جو بندے کی دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے، وہ دانش مندی نہیں کہ جو دنیا تو اچھی کر دے آخرت برباد کر دے، دنیا کا فائدہ تو پہنچا دے آخرت سے غافل کر دے۔ لہذا دنیا میں جو بڑے بڑے حکما گزرے ہیں کہ جنہیں صاحب حکمت کہا جاتا ہے، فلسفی گزرے ہیں کہ جو فلسفے کے ماہرین تھے، اگر ان کی حکمتیں اگر انہیں آخرت میں فائدہ پہنچانے والی تھیں تو پھر وہ حکمتیں فائدے مند ہیں، ورنہ جو ہے وہ ایسی حکمتیں دنیاوی اعتبار سے تو کئی جگہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں لیکن آخرت کے اعتبار سے نقصان دے دیتی ہیں۔ لہذا حکمت کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ حکمت کی وہ صورت نہ ہو جو ہمارے دین، ایمان، عقیدے، عمل صالح، فرما برداری، اطاعت کے اوپر زد ڈالنے والی ہو، جس کی وجہ سے ان چیزوں کے اندر کمی ہے، خامی ہے۔ لہذا اس کے لیے جو طریقہ ہے اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ سب سے پہلے قرآن مجید کو فوکس کریں، قرآن مجید کو گہرائی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، کیونکہ جو حکمت خدا کی طرف سے ہے، پختہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حکمت ہو نہیں سکتی۔ اور قرآن خدا کا کلام، اس کے احکام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمائی چیزیں، ان کے اندر جو تفکر ہے، تدبر ہے، وہ بندے کے دل میں حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکمت و دانائی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے وہ کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم اور سب سے زیادہ حکمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، آپ کی باتوں میں حکمت، آپ کے طریقوں میں حکمت، آپ کی سنتوں میں حکمت، آپ کی طرز زندگی میں حکمت، آپ کے کردار میں حکمت۔ جو حکمتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال اور سنتوں میں ہیں، یقین کیجئے وہ کہیں اور نہیں ملیں گی۔ آج دنیا کے اندر جو ریسرچ ہوتی ہے تو کتنی چیزوں کے اوپر، ویسے تو علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، میں نے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ایک کتاب پڑھی تھی، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اوپر تھی، سنتوں کی حکمت کے اوپر، تقریباً 4 یا 5 جلدوں کے اندر وہ کتاب تھی، اور بڑے اچھے انداز کے اندر انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا تھا۔ تو اب کھانے کے اندر، جیسے مثال کے طور پہ کھانے کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے، کیا ہے کہ کھانا جو ہے وہ چبا کے کھانا ہے، ہاتھ دھو کے کھانا ہے، اور جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ ایک حد تک کھانا ہے، بہت زیادہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا بلکہ ایک تہائی پیٹ تک کھانا ہے، بقیہ جو ہے وہ سانس اور پانی کے لیے چھوڑنا ہے۔ اب یہ وہ طریقے ہیں کہ جب لوگوں کی صحت پوری طرح تباہ ہوتی ہے تو بعد میں جا کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار کھانا یوں کھانا ہے۔ تو اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طریقے پہ پہلے سے عمل کیا ہوتا تو جو اس کی حکمت اور جو اس کے فوائد تھے وہ بندے کو حاصل ہو جاتے ہیں. تو کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، سہنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، سونے میں، گفتگو میں، معاشرت میں، زندگی میں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے ہوں گے وہ سب سے زیادہ حکمت والے ہوں گے، کیونکہ حکمت والے خدا نے وہ حکمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنن کی، سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حکمت اور دانائی سے ہمارے سینوں کو معمور فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.